عباده الذين اصطفى أما الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظاهر الإثم وباطنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا هريرة اتق المحارم تكن أعبد الناس صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم
حضرت پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ کی عبادتوں کا تذکرہ کرتے تھے اور ہوگا جو وہ مجموع ہے جس کو لیلا جو لیلا پا گیا ہے لیلا یافتہ ہے ضرور ایک مہینہ تب پھلپوری مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت سے عمر میں 10 برس کا فرق تھا حضرت پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ کے کوئی رشتے دار تھے جو کہ تھے تو وہ حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ کی عبادتوں کا تذکرہ کرتے تھے عاشقانہ والہانہ رحمۃ اللہ علیہ ایسے عاشق مزاج اور دیوانہ مزاج ہیں وہاں میرا تعارف ہوا اس کے بعد حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت بیعت ہوئے اور خط میں لکھا کہ دلو جان عشاء قربانت کنم اس میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ تعلق مع اللہ اللہ تعالیٰ کا قرب اور تعلق خاص بغیر اہل اللہ کی صحبتوں کے ملتا نہیں ہے تعلق مع اللہ اللہ تعالیٰ کا قرب اور تعلق بغیر صحبت اہل اللہ کے ملتا نہیں ہے فرمایا کہ اس وقت میرے شیخ اور مرشد فرماتے کہ مجھ کو پھر یہ طرح پوچھی کہ میں کسی حضرت کا یہ جملہ فرمایا دل پر چوٹ کی طرح لگا اور مجھ کو یہ تڑپ میرے اندر پیدا ہوئی کہ میں جو ہے کسی اللہ والے کو تلاش کروں لہذا طبیہ کالج کے زمانے میں حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ الہ آباد میں جو رہتے تھے پرتاپ گڑھ کے تھے نقش بندی بزرگ تھے اور شاہ فضل الرحمان صاحب کے مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جوانی کا زمانہ تھا اور حضرت کا اپنے اشعار پڑھتے تھے خود اپنی زبان سے اور فرمایا کہ اس وقت حضرت کا یہ عالم تھا کہ حضرت کی آواز میں بہت درد ہوتا تھا تو لوگ حضرت کے اس درد کو لینے کے لیے آتے تھے فرمایا کہ ایک دفعہ جب میں حضرت پھلپوری کیا تھا تو حضرت پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ سے میں ذکر بھی کیا تھا مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو حضرت پھلپوری ملنے کے لیے بھی آئے تھے الہ آباد تو جب ملاقات حضرت گئے اندر کچھ چائے وغیرہ کا بندوبست کرنے حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب تو حضرت مولانا شاہ محمد صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نور مجھے زمین سے آسمان تک معلوم ہو رہا ہے محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نور مجھے زمین سے آسمان تک معلوم ہوا ہے ایسے تھے 3 برس حضرت ان کی صحبت میں ہے اور اپنی بالکل ابتدائی جوانی کا زمانہ اور ایک مرتبہ حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ بالغ ہی اللہ والوں کی گود میں فرمایا کہ میرے جذبات ایسے تھے کہ اگر میں کسی اللہ والے سے تعلق نہ کرتا تو اندیشہ تھا کہ میں کہیں اور چلے جاتا لیکن فرمایا شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی صحبت اہل اللہ عطا کر دی حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور میرے شیخ اس کو سنایا کرتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنا ولی اور اپنا دوست بنانا چاہتا ہے تو اس زمانے کی کسی ولی کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں پھر وہ اس کے پاس آنا جانا شروع کرتا ہے اور اس آنے جانے سے جو محبت اور تعلق پیدا ہوتا ہے وہ محبت اور تعلق اللہ تعالیٰ کی دوستی اور ولایت کا ذریعہ بن جاتا ہے. تین برس حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میرے شیخ نے اپنی جوانی کی ابتدا, آغاز جوانی کا زمانہ گزارا, یہ حضرت کی ابتدا تھی. ادھر بیٹھے حضرت کیا جوانی تھی. پھر مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھل پوری رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کرتے ہیں, اور اس خط میں یہ بات لکھی کہ دلو جان اے شاہ قربانت کرو, اے میرے بادشاہ, اے میرے شاہ. اللہ والوں کو شاہ صاحب بولتے ہیں. کسی نے پوچھا ایک بزرگ سے, لوگ آپ کو شاہ صاحب کہتے ہیں, کتنا سنا ہے آپ کے پاس؟ تو میرے مرشد نے سنایا کہ ان بزرگ نے کہا بخانہ زر نمی دارم فقیرم, بخانہ زر نمی دارم فقیرم, کہ میرے گھر میں اپنے گھر میں سونا نہیں لگتا, میں فقیر ہوں. ولے دارم, ولے دارم خالق زر امیرم, لیکن اپنے دل میں سونے کی خالق کو رکھتا ہوں, اور مجھ جیسا کوئی امیر نہیں. تم سونا رکھتے ہو اور ہم, تم زر رکھتے ہو, ہم خالق زر کو رکھتے ہیں. تم سونے کو رکھتے ہو اور ہم سونے کے پیدا کرنے والے کو رکھتے ہیں. اس لیے شاہ صاحب بیٹھ جاؤ ادھر, لیکن جلدی آیا کرو. پہندہ دیر کی نا تو دونوں کانوں کے درمیان میں ناک کر دی جائے گی, کان بھی گرم کیے جائیں گے مسل کو کچھ خالی نہیں ہے. تو حضرت نے سنایا کہ جب پہلی مرتبہ, تو میں بتا رہا تھا کہ شاہ صاحب اللہ والوں کو شاہ صاحب کہتے ہیں, اور بادشاہوں کو بادشاہ بولتے ہیں. شاہ اس میں بھی لگا ہوا ہے لیکن دونوں میں فرق ہے. وہ کیوں لگا؟ حسن کے بادشاہ بھی بولتے ہیں. مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جب جوانی کا زمانہ ہوتا ہے تو لوگ ان کو مولا خلق بولتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں, آؤ بادشاہ آؤ, ہنس کے بولا کرو, بلایا کرو, آپ کا گھر ہے, آیا جایا کرو. ایسا بھی وقت ہوتا ہے, یعنی جب داڑھی مونچھ نہیں ہے تو بڑے ان کو تحدیے تحفے مل رہے ہیں, پیر دبانے والے بھی مل جائیں گے, ٹانگ دبانے والے بھی مل جائیں گے, کہیں گے الٹے لیٹ جاؤ اور تمہاری کمر بھی دبا دیں گے, اور تمہیں امتحان کا زمانہ ہے, سر پہ تیل مالش, کمر پہ بھی تیل لگا دیں گے, نیچے بھی تیل لگا دیں گے, تو بہت مل جائیں گے اس وقت. لیکن بات پیری شد خرف رسوائے خلق, لیکن بڑھاپے کے بعد کیا ہے, وہ جو مولا خلق تھا اب وہ رسوائے خلق ہو گیا, مخلوق اس کو دیکھ کر نظریں پھیر رہی ہے. ان کی, ان حسینوں کی بھی جو, ان حسینوں کو بھی جو بادشاہت ہے وہ باد پر ہے, اور بادشاہوں کی بادشاہت بھی باد پر ہے. باد مانے ہوا, اس لیے فارسی زبان میں بادشاہ نہیں بولتے بلکہ پادشاہ بولتے ہیں. پرانی کتابوں میں سب پادشاہ کا ذکر ہے, باد مانے ہوا. اس لیے کیوں, میرے مرشد نے فرمایا ان کی بادشاہی وہ ہوا پر ہے. جب تک تخت پر ہے نیچے اپوزیشن کا ڈنڈا ہے, اور نیچے کوئی چیز چھپے آپ سین چین سے بیٹھ سکتے ہیں, دادا ڈنڈے کے ساتھ ہے, اور ہر وقت یہ خوف ہے کہ کوئی ہماری بادشاہ چھین نہ لے, اور حسینوں کو یہ خوف ہے ہمارے حسن کو زوال نہ آ جائے, جو حقیقت ہے زوال آئے گا. ان کا حسن لازوال نہیں ہے, زوال پذیر ہے. سورج کا اتار چڑھاؤ, اس کا طلوع ہونا, غروب ہونا, بڑے بڑے حسینوں کے حسن کو مٹی میں ملا دیتا ہے. کی جوانی کو بڑھاپے سے تبدیل کر دیتا ہے. اور وہ لڑکے جن کی داڑھی مونچھ ہے نہیں ہے ابھی, ان کی داڑھی مونچھ اگاتی ہے, کیونکہ سورج سے غلہ اگتا ہے نا, بس ان کے بھی چہروں پر غلہ اگ جاتا ہے. اور یہ ایسی گندم ہے جس کو دیکھ کر اب کسی عاشق کی دم نہیں ہلتی. گندم ہے مطلب چہرے پر جو داڑھی آ گئی, مونچھوں کے زیر سایہ لبے یار چھپ گئے. شیر سنیے گا, مونچھوں کے زیر سایہ لبے یار چھپ گئے اور داڑھی کے زیر سایہ وہ رخسار چھپ گئے, بالوں کی سفیدی میں زلف یار چھپ گئے, جو یار حسن کے تھے وہ سب یار چھپ گئے. میرے مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دعوت برکاتوں کا یہ شعر ہے, یہ ہے ان کا. اسی طرح بادشاہ ہے, جو بادشاہ ہے ان کی شاہی بھی باد ہوا پر ہے. آ جائے تو اچھا, کل نہیں, کل ان کی جگہ کوئی اور ہوگا. اور اللہ والوں کو جو اللہ تعالیٰ بادشاہت عطا, شاہی عطا فرماتا ہے, اس کا عالم کچھ اور. مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, شاہ آ بادشاہ کہ از خود شاہ شبت, بادشاہ اور شاہ وہ ہے جو نظام سے شاہ ہو. از خود شاہ شبت, نیز لشکر نیز دولت شاہ شبت. لشکر اور دولت سے اس کی شاہی نہیں ہے, اس کا یہ عالم ہے. اگر تنہا بھی ہے تو چونکہ بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دینے والے کو اپنے دل میں رکھتا ہے, اس لیے وہ بادشاہ سے بڑھ کر مزہ لوٹ رہا ہے. اس کو کسی راجدھانی اور سلطنت کی اور ملک کی ضرورت نہیں ہے, سارا عالم اس کے لیے راجدھانی کی حیثیت رکھتا ہے, کیونکہ وہ سارا عالم اللہ تعالیٰ کا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے اولیاؤں کو, اپنے پیاروں کو, اپنے خاص بندوں کو, وہ خاص بندے جو گناہ کو چھوڑ کر گناہوں کی حرام تقاضوں پر عمل نہیں کرتے, بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کو ہر وقت مقدم اور پیش نظر رکھتے ہیں, تو یہ اللہ تعالیٰ کے جو خاص بندے ہیں, ان خاص بندوں کو اللہ سارے عالم کی بادشاہ عطا کرتے ہیں. اور پھر ان کی شاہی کا عالم ایسا نہیں ہے, یہ صرف انسانوں پر نہیں بلکہ جانور اور پرندے اور درندے بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں, اسے بھی ان پر ناز کرتے ہیں, ایسے ان کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. چونٹیاں بھی ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں, مچھلیاں بھی ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں. یہ عالم ہے, ایک یہ بادشاہ, ایک یہ شاہی ہے, اور ایک یہ شاہی ہے کہ فوج اور دولت کے زور پر بادشاہ بن گئے, ختم تو وہ بھی ختم. پھر اس میں جیسے جیسے کمزوری آتی ہے, ویسے ویسے اس کی سلطنت زوال پذیر ہوتی چلے گی. اور بڑھاپے میں ان کا بڑھاپا بڑھتا ہے تو ان کی کہتے شراب تیز ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت کی شراب جتنی پرانی ہے اتنی تیز ہو. معرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خود قوی تر میشو خمر کوہن, جو پرانی خمر کوہن, جو پرانی شراب ہوتی ہے نا, قوی تر ہوتی ہے, زبردست تیز ہوتی ہے. خود قوی تر میشو خمر کوہن, خاصا آپ کے خمرے باشد مل لدو, اور خاص کر کے وہ شراب جو آسمانوں سے اتری ہو, اللہ تعالیٰ کی عطا ہو, جس کو میرے مرشد فرماتے ہیں میرے پینے کو اے دوستو سن لو, آسمانوں سے میں اترتا ہوں. میں مانے شراب, میرے پینے کو اے دوستو سن لو, آسمانوں سے میں اترتا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو جو پلاتے ہیں وہ آسمانی شراب پلاتے ہیں, حلال مائے طہور, شراب طہور. شراب طہور کی کیا علامت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عشق و محبت کی شراب پیتے ہیں, لیکن بد مستی میں نہیں, خوش مستیاں ہوتی ہیں. بد مستی تو یہ ظالم زمین سے نکلے ہوئی مخرج من الارض پیتے ہیں اور شراب بدماشی کرتے ہیں, دلوں میں گھستے ہیں, ماں باپ کی تمیز نہیں, بیوی یا غیر بیوی کی تمیز نہیں, گٹر لائنوں میں گھستے ہیں، نہ پیشاب کے مقام کی تمیز، نہ پخانے کے مقام کی تمیز، منہ سے کیا بک رہے ہیں کچھ پتہ نہیں. اور اللہ والے جب وہ شراب پیتے ہیں، باشد لدن، لدنی شراب لدنی، آسمانی شراب پیتے ہیں، تو ان کی زبان سے اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت کے موتی بکھرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی عشق و محبت اور معرفت کے وہ موتی ملتے ہیں. جو ان موتی کو حاصل کرتا ہے اور سمیٹ لیتا ہے اپنے دل کے اندر، اپنے قلب کے اندر، بس اس کے دل کی سیب کے اندر وہ قطرہ جاتا ہے، وہ بھی موتی بن جاتے ہیں، وہ بھی اللہ والا بن جاتا ہے. ایک صحبت سے لوگ اخلاص درد دل حاصل کرنے والے ہیں، ایک ایک صحبت میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب عظیم ان کو نصیب ہو جاتا ہے. اور اس قرب عظیم کی علامت کیا ہے؟ کہ گناہ کے بچڑے میں جان کی بازی لگاتے ہیں، کہ اگر میرے مالک کو میری حرام تمناؤں کا خون اور میری حرام ارمانوں کا خون پسند ہے تو یہی شعر پڑھتے ہیں اپنے مولا کی طرف سے اپنے کانوں کے اندر، کہ نہ تیرا دل نہ تیری جان چاہیے. میرے مرشد کا شعر، حضرت والا کا شعر، نہ تیرا دل نہ تیری جان چاہیے، نہ تیرا دل نہ تیری جان چاہیے، ان کو تجھ سے خون ارما چاہیے. بس حرام ارمانوں کا جو یہ خون ہے، یہ خون اللہ تعالیٰ کی دوستی اور ولایت کا پیش خیمہ ہوتا ہے میرے دوست. اس لیے میرے شیخ اور مرشد نے فرمایا کہ دیکھو، جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا ہے، گناہ سے بچتا ہے، اللہ والوں سے تعلق کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل میں آفتاب ولایت طلوع کرتا ہے. یہ بھی آفتاب جو ہے بغیر اللہ تعالیٰ کی منشا کے اور مشیت کے طلوع نہیں ہوتا، اجازت طلب کرتا ہے، یہ خود مختار نہیں ہے، یہ بھی بندہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کا غلام ہے. بغیر اجازت طلوع نہیں ہوتا، حدیث شریف موجود ہے، اجازت طلب کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے. لہذا اس اجازت کے بعد پھر یہ طلوع ہوتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کی مرضی سے یہ سورج بھی گردش کر رہا ہے. اس لیے میرے مرشد سے کسی نے پوچھا کہ حضرت، آپ یہ مضمون فرماتے ہیں کہ آفتاب ولایت ہمارے دل میں آفتاب ولایت طلوع ہوگا، تو اس کی کیا نشانی ہے، کیسے پتا چلے گا؟ اور اگر ہم طلوع کرنا چاہیں تو بتائیے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں بھی اللہ تعالیٰ کی قرب و محبت کا یہ آفتاب طلوع ہو جائے. تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، یہ جو سورج حسی ہے نا، آفتاب حسی، اس آفتاب کے نکلنے سے، آفتاب کے نکلنے سے پہلے دو علامتیں ہوتی ہیں. علامت تو یہ ہے کہ جو مشرق ہوتا ہے سورج کے نکلنے کی جگہ، اس مشرق پر ایک سفیدی چھا جاتی ہے، جس کو صبح صادق کہتے ہیں، اور کو پٹنا بھی بولتے ہیں، پو پٹن، یعنی اندھیرے سے سفیدی نکلتی ہے، پو پٹنا جس کو صبح صادق بھی بولتے ہیں اس کو. اور یہی وہ وقت ہے خاص سورج کے اور روزے کے آغاز کا وقت ہے، عز بندگی بذریعہ روزہ. روزے کی سواری یہی سے چلتی ہے، روٹ اس کا یہاں سے ابتدائی نقطہ، اس کو صبح صادق بولتے ہیں. پھر اس کے بعد جب سورج نکلنے لگتا ہے، تو اس کے نکلنے سے پہلے، یہ پہلا ایک درجہ ہے، پھر سورج کے نکلنے سے کچھ پہلے مشرق کا جو افق ہے وہ پورا لال ہو جاتا ہے. وہ لالی بتاتی ہے کہ گل لالا آنے والا ہے، رخ جو ان لالوں کو دیکھے گا یا لالی کو دیکھے گا تو اس کی جان کے لالے پڑ جائیں گے، اور ایمان کے بھی لالے پڑیں گے، اور مال کے بھی لالے پڑ جائیں گے. لال ہو جائے گا تھپڑ جوتے گھوسے کھا کر. جو لالاؤں کو ہینڈل کرے گا تو جوتے نہیں کھائے گا. وہ حسینوں کے چکر میں کیا ہے, جوتے نہیں پڑیں گے. اس لیے میرے مرشد فرماتے جو حسینوں کو ہینڈل کرے گا اس کی کھوپڑی پر سینڈل پڑیں گے, اور سینڈل کی جمع سناڈل آتی ہے. فرمایا جیسے بندر کی جمع بنادر اور بلڈنگ کی جمع بلارڈنگ. تو اب وہ جو ہے وہ لال ہو گیا, اب کچھ دیر میں سورج نکلا. فرمایا اسی طرح سے آفتاب ولایت جس کے قلب میں طلوع ہوتا ہے تو اس سے پہلے دو آثار ہوتے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ وہ آفتاب ولایت کو طلوع کرنے سے پہلے ہی کسی شیخ اور مرشد کے ہاتھ میں اپنے آپ کو ڈوب, اور پھر اس کا جو پہلا درجہ ہے اس شیخ کے پاس آنا جانا, اس سے تعلق, اس سے اپنی احوال کے بارے میں اصلاح مشورے, اس کے پاس بیٹھنا, اس کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا, ذکر کرنا, اور جو ہدایت دے اس ہدایت پر عمل کرنا, پھر اس ہدایت پر عمل کرے یا نہ کرے اس پر مشورہ کرنا. اس کو کہنا دینی مربی اور دینی مشیر. مشیر مملکت ہوتا ہے نا, جیسے یہ مشیر سلطنت ہوتا ہے تو اسی طرح مشیر دل ہے اور مشیر ایمان ہے. ایمان کے بارے میں مشورہ کرنا کہ ہم اپنے ایمان میں کیسے ترقی کریں اور ہم اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا قرب کریں, سورج کو کیسے حاصل کریں کہ وہ خالص آفتاب کے جلوے ہمارے دل کو بھی, ہمارے دل کو بھی, ہمارا دل بھی اس سے متجلا ہو جائے, مجلا ہو جائے, مصفا ہو جائے اور مزکا ہو جائے. شیخ کے مشوروں سے پھر وہ کیا ذکر شروع کر دیا, عبادت کا ذوق اور شوق پیدا ہو, اللہ تعالی کی فرما برداری کا ذوق اور شوق, سنت پر عمل کرنے کا ذوق اور شوق. ابتدائی ہے فجر کی نماز کو جماعت سے پڑھنا اور اس کو نہ چھوڑنے کا ذوق بھی پیدا ہوتا ہے. فجر کی نماز یہ بڑا امتحان ہے صوفیوں کے لیے اور دینداروں کے لیے, اچھا خاصا امتحان ہے یہ. خصوصاً رات کو جب 12-1 بجے سوئے پھر اس کے بعد فجر میں آنکھ کھلتی نہیں, الارم بجاتے ہیں, الارم بجتا ہے اس کو بند کر کے سو جاتے ہیں. تو فجر کی امتحان اچھے بھلے صوفیوں کا امتحان ہے. دادا سوچ رہے وہ آدمی جو دین کا کام کرنا چاہتا ہے فجر میں اس کی آنکھ کھلتی نہیں ہے, وہ امت کا مقتدی کیسے بنے گا؟ بات سمجھ رہی ہے؟ پیشوا اور رہنما, یہ تو چاہتے ہیں کہ ہم امت کے مقتدی اور پیشوا, مقتدا پیشوا اور رہنما بنے, امت کا مقتدا پیشوا اور رہنما بنے. اور عالم کیا ہے؟ حضرت فجر میں آنکھ کھلتی نہیں ہے. تو جو آدمی جس سے فجر میں نہ اٹھا جاتا ہو تو وہ مقتدا بنے گا؟ اس قابل ہے نا؟ کبھار اگر انسان ہے کبھی کبھار آنکھ نہ کھلے تو وہ تو شرم گنجائش ہے, جبکہ معمول ہے اس کا, معمول ہے اس کا اٹھنے کا. پھر کبھی کچھ عوارض ہے, بیماری ہے, کوئی بات ہو گئی, آنکھ نہ کھلی تو وہ پھر معذور, شریعت میں اس کو معذور سمجھا ہے. اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آنکھ کھلتے ہی فوراً نماز پڑھنے کا اہتمام کرے فجر کی. یہ ایسا نہیں ہے بیوی پالی اور نئی نئی بیوی ہے, نیو میریڈ یا بیوی بہت دن سے گئی ہوئی تھی میکے, اب بیوی کو پا گیا تو رات کے 3 بجے تک تو اسے گپے لگا رہا ہے, اس کی بغل میں گھسا ہوا کہتا ہے کہ صاحب فجر میں آنکھ نہیں کھلتی, کیسے کیسے کام چلے گا؟ ابتدا سے ہی بیوی کو پتا چل جائے کہ یہ فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو بعد میں اسے نمازیں کیسے پڑھوایا گیا؟ شروع میں تو کہے گا چلو تم بھی نماز پڑھو میں مسجد میں پڑھ کے آتا ہوں, تم یہاں نماز پڑھو میں مسجد میں پڑھ کے آتا ہوں, پھر دیکھو کیسے شروع سے اس کو فجر میں اٹھائے کہ جی اٹھو جی, اگر نہیں اٹھتی تو ایک چمبا لے کر اٹھا, پھر تو ضرور اٹھے گی. یا کچھ بھی کرے اٹھائے تو صحیح, لیکن ایسا نہ ہو کہ چمبے بازی میں پتہ چلا خود بھی فجر کی نماز چھوڑ دوں. کیا ہوا کہ جی آپ نے ترکیب بتائی تھی چمبا لینے کی, جمعہ کیا لیے, ہم تو اسی پر سوار ہوئے. قریب بیٹھ جاؤ قریب. لگا اگر اتنا کنٹرول نہ ہو تو بھائی یہ چمبا کا کام نہ کرنا, اگر اپنے اوپر اتنا قابو نہیں ہے. لیکن بتانا مقصود یہ ہے کہ ذرا ابتدا سے ڈالے یار, تو پھر اس کے بعد آئندہ پھر یہ شکایت نہیں کرے گا کہ میری بیوی نماز نہیں پڑھتی, اگر شروع سے نماز پڑھوائے گا اس کو. کرو کچھ جگہ کشادہ کرو, بس شالوں میں سفیدی بھی آ گئی ہے. اگر فجر کی نماز جو نہیں پڑھتا تو دین کا معاملے میں مقتدا کیسے بنے گا, رہنما, پیشوا اور لیڈر کیسے بنے گا؟ کیونکہ کہتے ہیں لیڈرشپ تو قربانی مانگتی ہے, اس کا ایسی جملہ ہے, لیڈرشپ قربانی مانگتی ہے. اے میاں ٹیک کیوں لگایا ہے, سیدھا بیٹھ, آگے اسے بیٹھو. بات ہے یہ قربانی نہیں دیتا, فجر کی نماز میں اٹھا نہیں جاتا. لہذا دین کی ابتدا کیا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی ولایت اور آفتاب کے طلوع ہونے کی پہلی علامت یہ ہے کہ اس کو عبادت کا ذوق اور شوق پیدا ہوتا ہے اور سنت پر عمل کرنے کا ذوق اور شوق. پوچھے گا جناب کھانے پینے کی سنت کیا ہے, ایسا نہیں ہے کہ چائے پی رہا تو چائے بسکٹ کھا رہا ہے, بسکٹ سیدھے ہاتھ سے کھا رہا ہے اور چائے الٹے ہاتھ سے پی رہا ہے. ٹھیک ہے, ایک عجیب بات ہے کہ چائے بسکٹ میں, چائے کو بسکٹ میں ڈبو کے کھانا اس کا ایک اپنا لطف اور مزہ ہے. چائے بسکٹ ہو اور چائے کو بسکٹ میں ڈبو اور کھائے, ہاں ہاں یہ بھی ایک مزے کی چیز ہے. لیکن چائے کو بسکٹ میں ڈال کر اس کے بعد الٹے ہاتھ سے چائے پینا, یہ کیسا ہے عاشق رسول ہے؟ یہ الٹے ہاتھ سے چائے پینا, سیدھے ہاتھ سے پینی چاہیے. کہا جی کیسے جمع کریں؟ جمع کرنا ہمارا کیا ہے کہ لادا چائے کو بسکٹ میں ڈالے, بسکٹ ڈالے پھر چائے کو رکھے سیدھے ہاتھ سے, بسکٹ منہ میں رکھے چائے سیدھے ہاتھ میں اٹھالے. کیا ضروری ہے دونوں کو بیک وقت استعمال کرنا؟ سنت کو دیکھنا ہے تو سیدھے ہاتھ سے چائے پیے. کھانے پینے میں اس چیز کا دسترخوان کا اہتمام کر, لیکن دسترخوان کی جگہ پر اخبار بچھانا یہ درست نہیں ہے, کیونکہ اخبار کا جو کاغذ اور اس کی سیاہی ہے وہ اعلی علم ہے اور اعلی علم کا اکرام ہم پر واجب ہے. اس لیے اخباروں سے ہاتھ پہنچنا, ہوٹلوں میں کھانا کھا کر اخباروں سے ہاتھ پہنچنا یہ درست نہیں ہے. اور عجیب معاملہ یہ ہوا کہ آج کل دینداروں کے دسترخوان پر ٹشو پیپر ہے, کوئی حرج نہیں ہے ٹشو پیپر. اب وہ پہلے انگلی چاٹتے تھے, اب وہ ٹشو پیپر سے انگلی صاف کر لی جاتی ہے. تو انگلی چاٹنے کی سنت کہاں گئی؟ پیاری بات, انگلی چاٹنے کی سنت گئی. ہاں بے شک انگلی کو چاٹے اس کے بعد ٹشو پیپر سے صاف کر, لا حرج حرجا ہو گیا نا, یہ حرج لگی ہے. اور اگر اس نے انگلی چاٹنے سے پہلے سنت کو ترک کیا تو پھر سوچ لے دین کی خدمت کا ہم کیا جذبہ لے کر نکلے ترک سنت کر کے, ہم تو تاریخ سنت ہیں, کیا دین کو آگے لے کر بڑھیں گے, کیا دین کا عالم اور جھنڈا اٹھائیں گے اللہ تعالی کی عظمتوں کا. لہذا اللہ تعالی کی دوستی اور ولایت کا جو آفتاب کے طلوع ہونے کا جو پہلا درجہ اور پہلا اسٹیج ہے, وہ اسٹیج یہ ہے کہ عبادت کا ذوق و شوق پیدا ہو, سنت پر عمل کرنے کا ذوق و شوق پیدا ہو, لباس سنت کے مطابق ہو, اس میں بٹن نہ لگا, انگریزی کالر نہ بنائے, ڈبل کالر جس کو بولتے ہیں, سادہ کالر یا ہو یا اس کو بھی اڑا دو, شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو. ہم مقتدا بننا چاہتے ہیں, ہماری شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے, ہم وہ خدا بننا چاہتے ہیں شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے. پہلا جو اللہ تعالیٰ کی دوستی اور ولایت کا اور اللہ تعالیٰ کی قرب کی منزل کا اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے آفتاب کے طلوع ہونے کا پہلا درجہ اور پہلا اسٹیج یہ ہے کہ عبادت کا ذوق اور شوق پیدا ہوتا ہے اور سنت پر عمل کا ذوق اور شوق پیدا ہوتا ہے. پوچھتا ہے جی پانی پینے کی سنتیں بتاؤ، کھانے پینے کی سنتیں بتاؤ، لباس کی سنتیں، سوئیں گے کیسے، کھانے سے پہلے کیا دعا پڑھیں گے، کھانے کے بعد کیا دعا پڑھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کھاتے تھے، نماز کی سنتیں. عجیب معاملہ ہے، اس میں بڑی کوتاہی ہے. 51 سنتیں تو نور الہدیٰ نے لکھی ہیں لیکن نماز کی سنتوں کا اہتمام نہیں. نماز کی سنتیں ہیں، اذان کی سنتیں ہیں، اقامت کی سنتیں ہیں، ہر چیز کی سنتوں کو تلاش کر. اور اگر سنت نہیں معلوم، نماز کے بعد آئیے، آپ ہم سے کتابچہ لے لیجیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت مفت میں دے دیا جائے گا، اور مفت کی چائے مل جائے تو کیسے کیا کہنا. انگریز نے مفت کی پلائی تھی، آج ہم لوگ پیسے دے دے کر جگہ جگہ کوئٹہ کراچی ہوٹل، کوئٹہ وزیرستان ہوٹل کھلے ہیں. چائے کی جہاں ایک ہوٹل کھلا، بس وہاں چائے کے عاشقین پہنچ گئے، پیسہ دے کر پی رہے ہیں. اس کی پیئے، لیکن یہ ایسی پینا ہے اس کی قدر بھی کرے. لہٰذا سنتوں پر عمل کرنے کا ذوق یہ بہت اعلیٰ ذوق ہے. ایک درجہ ہو گیا نا کس چیز کا، اللہ اپنے دل کے اندر اللہ تعالی کی آفتاب، قرب کے آفتاب اور ولایت کے طلوع کرنے کا پہلا درجہ عبادت کا ذوق و شوق اور سنت پر عمل کا ذوق و شوق یہ پیدا ہو گیا. اب دوسرا درجہ بتایا تھا میں نے، دوسرا اسٹیج، دوسری علامت. کہ پہلے علامت میں کیا ہوتا ہے، صبح صادق سفیدی چھا جاتی ہے مشرق پر، اور دوسری علامت کیا بتائی تھی کہ مشرق کا جو سورج ہے وہ لال ہو جاتا، مشرق کا جو افق ہے وہ لال ہو جاتا سورج نکلنے سے پہلے. تو دل میں اللہ تعالیٰ کے آفتاب میں ولایت کے طلوع ہونے سے پہلے پہلا درجہ تو ایک عبادت کا ذوق اور شوق اور عبادت کا انوارات کا ذوق و شوق اور سنت کا ذوق پیدا ہوتا ہے، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ اب اپنی حرام تمناؤں کا خون پیتا ہے، اپنے دل کو لال کرتا ہے، اپنے دل کو لال کرتا ہے، اپنے دل کو توڑ دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے قانون کو نہیں توڑتا. کیسے کوئی حسین شکل سامنے آ گئی، اب دل کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو دیکھ لو، اس کو دیکھ لو، تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، دیکھ لو تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا. لیکن جس کو کوئی نہیں دیکھ رہا اس کو خدا تو دیکھ رہا ہے. بس یہی تو استحضار ہے. اللہ تعالیٰ کی دوستی اور ولایت کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دھیان نصیب ہونا کہ ہر لمحہ سانس میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزرے، اور ایک لمحہ ایک سانس میں اپنے مالک اور پالنے والے کو ناراض نہ کرو. یہی تو دھیان ہے بھائی، کہ میری صورت، میری سیرت، مجھ سے اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، میری نظر پر. میرے مرشد یہ شعر سنایا کرتے ہیں کہ میری نظر پر ان کی نظر پاسباں رہی. شعر سننے کا تو مزہ ہے، تقریر سننے کا تو مزہ ہے، لیکن تقریر دیکھی بھی جاتی ہے. لہذا صحابہ کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، رأیتُ، کہ آپ ایسے کر رہے تھے، یہ کر رہے تھے. اللہ اکبر، اس کا بھی ایک مزہ ہے نا، اس لیے دیکھنا بھی چاہیے، یہ بھی ادب ہے تقریر سننے کا. میری نظر پر ان کی نظر، اب دیکھیں نا شعر کا مطلب بدل گیا نا، میری نظر پر ان کی نظر پاسباں رہی، نگران رہی، گارڈ اور چوکیدار رہی. میری نظر پر ان کی نظر پاسباں رہی، افسوس اس احساس سے کیوں بے خبر تھے ہم، ہم کیوں اللہ تعالیٰ کو بھول گئے کہ جن نظروں سے ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں اس نظر پر اللہ تعالیٰ کی نظر ہے. وہ کافر نے کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے دیکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب، الم نجعل له عینین. عجیب جواب ہے، کمال ہے، بلاغت ہے اس میں، الم نجعل له عینین. یہ ہم سے پوچھتے ہیں ہم اسے کیسے دیکھتے ہیں، ارے اس ظالم کو ہم نے دیکھنے کے لیے دعا کے نہیں دی. کیا جواب ہے دیکھیے، الم نجعل له عینین،
کیا ہم نے اس کو دیکھنے کے لیے دعا خریدی؟ اس کو ہم نے دعا خریدی؟ تو جو آنکھیں دیکھنے کے لیے سارے عالم کو آنکھیں دے رہا ہے, واہ, وہ نہ دیکھتا ہوگا, وہ کیسے دیکھتا ہوگا؟ ذرا کوئی بتائے, ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں, آنکھیں کیسے دیکھتی ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے اس کو؟ آنکھیں سے ہم دیکھتے ہیں, آنکھیں کیسے دیکھتی؟ آہ, یہ اللہ تعالیٰ کا کار فرمائی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. تو جو اللہ تعالیٰ سارے عالم کو, سارے عالم کو دیکھنے کے لیے آنکھیں دیتا ہے, آہ, علم یا علم بأن اللہ یا, کیا یہ بندہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے؟ جملہ اسمیہ کے ساتھ فرمایا, جو ثبوت اور دوام پر دلالت کرتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کیسے دائمًا دیکھتا ہے, اور نظر ہے اس کی ہم پر کہ ہماری نظر کہاں جا رہی ہے, ہم اپنی چڑھائی میں کیا حرکت کر رہے ہیں, ساری حرکتوں سے باخبر ہے وہ. ان اللہ خبیر, ان اللہ بما تعملون خبیر, وغیرہ ذالک, کتنی آیتیں ہیں کہ یہ جو ظالم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے, گناہ کرتا ہے, چھپ چھپ کے جو بدماشی کرتا ہے, فلم دیکھ رہا ہے یا موبائل پر گندگی, گندی فلمیں, ننگی تصویریں دیکھ رہا ہے, سمجھ رہا ہے مجھ کو کوئی نہیں دیکھ رہا. تم میرے شیخ فرماتے ہیں, جو کرتا ہے, جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, یہ چادر اڑ لی نا, اندر موبائل رکھ لیا اور اس میں فلمیں یا تصویریں ہیں, غریبوں کی تصویریں دیکھنے کا بڑا شوق ہے. وہ غریب بیچارے جن کے پاس کپڑے نہیں ہوتے, تو کیا فرمایا, جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے, جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. کیا پیارا شعر دیکھا, کتنی سادگی ہے. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. بس یہ دھیان نصیب ہو جانا, ہونا اور ہو جانا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر مجھ پر ہے, یہ اسی کو احسان کہتے ہیں. یہی احسان ہے کہ اس کو دھیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر مجھ پر ہے. جس کو یہ احساس پیدا ہوگا کہ میرا مالک مجھ کو دیکھ رہا ہے, وہ کیسے کسی اور کو دیکھے گا؟ یہ ظالم اس پر بھول جاتا ہے. یہ جس وقت بے غیرتی کا مقام اور بے غیرتی کی حدے کو, حدوں کو کراس کر رہا ہوتا ہے, پھلانگ رہا ہوتا ہے, تو اس کو یہ بھول جاتا ہے کہ میری نظر پر کسی کی نظر ہے. اور اگر وہ چاہے تو میں رات کو سوؤں بینا, صبح اٹھوں تو نابینا, اندھا کر دے, کیونکہ آنکھوں میں روشنی انہیں کی قدرت سے ہے. اگر فیصلہ کر لے روشنی واپس لینی ہے, کچھ نہیں کر سکتا. سارے عالم کے ڈاکٹروں کا بورڈ مل کر اس کی روشنائی کو جانے سے روک نہیں سکتا. آنکھوں کی روشنی جو ہے نور کو ہے. جو بھائی, ایسی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا ان نظروں سے ہم اگر کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو دیکھیں اور لڑکوں کو دیکھیں, کہتے ہیں جی نظر بچانے میں بہت تکلیف ہوتی ہے, نظر بچانے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے. ارے میاں, اسی تکلیف میں تو لذت ہے, اسی میں تو اصل مزہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی اور ولایت کا مزہ اسی میں رکھا, مزہ بھی اسی میں, امتحان بھی اسی میں, ورنہ عبادت میں تو بہت سارے شریک ہیں. فرض, روزہ, زکات, حج, یہ وہ عبادات ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے دوست بھی شریک ہوتے ہیں اور غیر دوست بھی شریک ہوتے ہیں. جیسے سود کھانے والا ہے تو وہ بھی کرتا ہے, یہ نماز وہ بھی پڑھتا ہے, شراب پینے والا بھی نماز پڑھتا ہے, چوری کرنے والا بھی نماز پڑھتا ہے, تو کیا ولی اللہ کہیں گے آپ اس کو؟ اللہ تعالیٰ کا دوست بولیں گے اس کو؟ داڑھی بھی منڈا رہا اور حج بھی ہر سال ہے, تبلیغ میں چلا بھی لگا رہا, لیکن اس کو ہم اللہ تعالیٰ کا ولی اور دوست نہیں بولیں گے. اللہ تعالیٰ, یار داڑھی ہے لیکن داڑھی کو بالغ نہیں کرتا, نابالغ رکھتا ہے, یعنی ایک مٹھی پورا نہیں کرتا, تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ولی اور دوست نہیں ہے. نابالغ ہے نا, نابالغ, نابالغ کی شادی کیسے ہوگی بھائی؟ اس کو نابالغ کو جو ہو اس کو چاہیے کچھ ماجون واجون کھائے جس سے وہ بالغ ہو جائے. تو جس کی داڑھی نابالغ ہو اس کو بھی چاہیے کہ اللہ والوں کی صحبت میں اللہ تعالیٰ کی عشق و محبت کا ماجون کھائے, وہ صحبت میں ملتا ہے, اس سے دل میں قوت پیدا ہوتا ہے. پھر اس قوت کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ سارا جہاں خلاف ہو پروانہ چاہیے, سارا جہاں خلاف ہو پروانہ چاہیے, پیش نظر تو مردی جانا نہ چاہیے, پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے اور کیا کیا نہ چاہیے. دیکھو اشارہ بھی ہے, ہمت پیدا ہو جائے گی جناب, اور ہمت ہے, ذرا اس ہمت پر دھول پڑ جاتی ہے. بس تھوڑی سی کرے, کئی مچھی داڑھی رکھ لیں. اچھا بھی اگر ہم داڑھی رکھیں گے تو اس میں ہمارا فائدہ ہے کہ نہیں, یا نقصان ہے؟ فائدہ ہی ہے نا بھائی. اچھا جو مولوی اگر تقریر کرے گا داڑھی رکھو تو مولوی کو کمیشن ملے گا کیا؟ اس کا کوئی فائدہ ہے؟ ہاں اس کا فائدہ بھی ہے. مجھے کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائیں گے کہ شاباش تو میرے بندے کو ہم سے ملا ہے. اور یہ بہت بڑی عبادت ہے. جیسے ایک بچہ ہے وہ کھو گیا, اب باپ نے اشتہار دیا کہ جو میرے گم شدہ بچے کو لے کر آئے گا میں اسے 5,00,000 روپیہ دوں گا. اب وہ بچہ کو لے کر آ گیا, اب باپ کے پاس آیا بچے کو لے کر, تو میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں, عجیب بات سنو, حضرت نے فرمایا کہ جب بچے کو لے کر آئے گا نا تو باپ بچے کو پیار بعد میں کرے گا, پہلے لانے والے کو پیار کرے گا. عجیب دیکھیے ہے کہ نہیں, پھر اس کو پکڑا گلے سے لگائے گا اور ماتھا چومے گا, ہاتھ چومے گا, اور یہ بڑی مہربانی آپ میرے بچے کو آپ نے مجھ سے ملا دیا. ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بچے کو پہلے بعد میں پیار کرے گا, پہلے اس بندے کو اس لانے والے کو پیار کرے گا. یار آپ کتنے اللہ جزائے خیر دے, گلے لگائے, ارے بیٹھے بیٹھے چائے پی, ارے آپ ارے چھوڑے یہ تو بچہ گھر میں آ گیا, لیکن آپ کی بڑی مہربانی, آپ ہمارے کتنے موسم ہیں کہ میرے جگر کے ٹکڑا جو مجھ سے جدا ہو گیا تھا, میرے جگر کے ٹکڑے نے آپ کو آپ نے مجھ سے ملا دیا. اس کو چائے ملے گا, بیٹھے بیٹھے آپ بیٹھے, پہلے آپ تھک گئے ہوں گے, کچھ پیر دبا دوں, کچھ کر دوں, تھک گئے ہوں گے ذرا گرم پانی سے نہا لے اور کچھ کھانا وانا کھلاتا ہوں. کہے گا نہیں نہیں بس مجھے جلدی جانا ہے, پھر اس کے بعد بچے کو پیار کرے گا. یہ چیز ہے میرے دوست, میرے مرشد نے فرمایا اسی طرح سے جو بندے اب بندو کو راہ گم کرتا, جو اللہ تعالیٰ کی محبت کی راہ کھو بیٹھے اپنے نفس کے چکر میں یا شیطان کے چکر میں آ کر, جب وہ بندے جو راہ گم کرتا راہوں والے مسافروں کو جب سفر میں ڈالتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ملانے کا ذریعہ بنتا ہے, تو اللہ تعالیٰ ہم کو پہلے پیار فرماتا ہے. بہت بڑی عبادت ہے, اللہ تعالیٰ کا خاص قرب نصیب ہوتا ہے اس سے. راہ گم کرتا مسافر جو ہیں, جو اپنی داڑیوں کو منڈا رہے ہیں یا کتروا رہے ہیں, شیو کر رہے ہیں یا ٹرم کر رہے ہیں, یا بعض مسافر ایسے بھی ہوتے ہیں داڑھی تو ان کی پوری ہوتی ہے لیکن وہ مسافر ذرا اپنی داڑھی کو چھپا لیتے ہیں کچھ ایسے کر کے اندر کر کے یوں, تاکہ ذرا کچھ ہم ینگ معلوم ہو, وغیرہ ذالک کا پتہ نہیں کیا معلوم ہو, لیکن داڑھی کو ایسے باہر, یہ تو جھنڈا جو ہے یہ تو سر نگو نہیں کیا جاتا ہے, علم کو جو ہے یہ اونچا کیا جاتا ہے, ذرا اس کو نکالو. فرق یہ ہے کہ اس کا نیچے ایسے ہے, یہ اوپر ایسے کر کے اوپر نہیں کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے یہ جھنڈا رکھا ہے بھائی, اس کو نظر آنا چاہیے, چھپانا نہیں چاہیے اس کو. لیے اس کے اندر یہ ہمت پیدا ہوگی, کیسے؟ صحبت اہل اللہ سے یہ ہمت اور قوت پیدا ہوگی. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو 5 نصیحتیں کی. یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی زمانے مدت صحبت کا زمانہ کل 2.5-3 برس کے قریب ہے, زیادہ نہیں ہے, لیکن یہ وہ صحابی ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں چپکے رہتے تھے. کنت الزما بصحبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, خود فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں چپکا رہتا تھا. نزوم بھی آ رہی ہے, ارے سب بڈھا ہو گیا تو ابھی تک رات کو جاتا, ارے نئی شادی والے جاگے تو سمجھ لے دیا بڈھے تو ابھی تک جواب ہے, ابھی تو اس کی نئی نئی شادی ہوئی ہے, ٹھیک ہے وہ جاگے تو سمجھ میں بھی آئے اور قریب قریب آ جائے, قریب قریب بیٹھ سنا, جو سو جائے گا وہ سونا سے محروم ہوگا. ارے نیند آ رہی ہے تو کسی سے نسوار دلا دو, نوم بھی ہے, جاتے نوم یعنی نیند بھگانے والی ہے. اتنی دیر تقریر کر کے پتا نہیں تمہیں کہاں تک پہنچائیں گے یا پہنچو گے بھی نہیں پہنچو گے, جب ہم خود نہیں پہنچیں گے تو کہاں تک پہنچے گا. لیکن ایک چٹکی میں بس چنڈی چنڈی میں ایسا پہنچو گے کہ بس. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ امت ان کے اصل نام سے ناواقف ہے. وہ لوگ جو عالم ہیں وہ جانتے ہیں, لیکن عام لوگ ان کا اصلی نام نہیں جانتے اکثر امت. کیونکہ کیوں حدیث مبارکہ میں کیا ملا, عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ قال ابو ہریرہ پڑ گیا. صحبت کا زمانہ کتنا ہے, لیکن سب سے زیادہ روایت کرنے والے صحابی ہیں. ہمارے عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زر غبن تزدد حبن, یہ حدیث شریف ہے. زر غبن تزدد حبن یعنی رشتہ داروں سے ملو لیکن ہر وقت ان کے اندر مت گھسے رہو, کبھی کبھی ملو. زر غبن تزدد حبن کبھی کبھار ملاقات کرو رشتہ داروں سے, کیوں اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے. رشتے داروں کے ہر وقت نہیں گھسے رہنا چاہیے, کبھی کبھی ملاقات محبت میں اضافہ ہوتا ہے, کبھی کی ملاقات اچھی رہتی ہے ان سے. ایک آدمی تھا بیچارے کے گھر میں فاقے ہو رہے تھے, نوکری نہیں تھی, منہ لٹکائے ہوئے تھا. جب کچھ ترکیب سمجھ نہیں آئی تو اپنی بیوی سے کہا کہ بھائی حالات تو تمہارے سامنے ہیں, ایک کام کرو تم اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ. تو اس نے کہا بچوں کا کیا ہوگا, کہا بچے کو ان کے نانا کے گھر بھیج دو. کہا اور تیرا کیا ہوگا, کہا میرا کیا میں اپنے سسرال چلے جاؤں. حدیث شریف میں آیا یہ تزدد حبت محبت بڑھے گی, محبت میں اضافہ اور زیادتی ہوگی. ناغا دے کر ملاقات کرو, ناغا دے کر ملو, روزانہ مت ملو. یہ قاعدہ رشتہ داروں کے لیے, ایک طرف تو یہ قاعدہ ہے اور دوسری طرف حضرت ابو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملو زر غبن, زر غبن تزدد حبن. اور حضرت ابو ہریرہ فرماتا ہے کنت الزما بصحبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں تو چپکا رہتا تھا, لزوم چپکتا رہتا تھا, ہر وقت آپ کی صحبت میں رہتا تھا. اور ان کا نام ابو ہریرہ ایسے پڑا کہ ان کی آستین میں بلی تھی, صحابہ کی آستین ذرا بڑی ہوتی تھی, لہذا وہ اپنا سودا بھی اسی میں لایا کرتے تھے. آستین شاپنگ بیگ تو اس زمانے میں ہوتا نہیں تھا, شاپنگ بیگ یہ تو اب ہوتا ہے. اب تو ایک جو پینسل بھی لو تو کہتے شاپنگ بیگ, تو ایک پینسل کے بھی شاپنگ بیگ مانگا جاتا ہے. صحابہ جو ہے وہ اپنا سودا سلم اپنی آستین میں لے آتے تھے. سوچ لے بٹن والی آستین نہیں, کھلی آستین ہونی چاہیے, ایسے پہنا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہاری آستین میں کیا ہے, انہوں نے کہا بلی ہے. تب آپ نے فرمایا انت ابا ہریرہ, تو بلی کے بچے کا ابا ہے, بس یہی نام پڑ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابو ہریرہ فرمایا اس کے بعد ان کا نام ہی ابو ہریرہ پڑ گیا. لہذا علامہ سیوطی دوسرے حضرات نے 35 دلائل سے ان کا نام عبد الرحمن لکھا ہے. دلائل دیا اس کے لیے دلائل دینے پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات زبان مبارک سے جو بات نکلی وہ ایسی مشہور ہو گئی کہ اللہ اکبر وہی چھا گئی. میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر, وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا. اچھا ایک طرح تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تزدد حبن زر غبن نانا دے کر ملو تو اس سے محبت کی زیادتی ہوگی. اور ادھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے کنت الزما بصحبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں تو ہر وقت آپ کی صحبت میں چپکا رہتا تھا. اب دیکھو صحابی کا عمل حدیث شریف کے خلاف ہوا کہ نہیں ہوا, اب اس کو کیسے رفع کریں گے. اس کا یہ ہے میرے مرشد میرے شیخ کی تقریر. فرمایا اصل میں یہ قاعدہ تو عام لوگوں کے لیے ہے, رشتے داروں کے لیے, عاشقوں کے لیے قاعدہ نہیں. یہ قاعدہ عاشقوں کے لیے نہیں, یہ رشتے داروں کے لیے قاعدہ ہے. روزانہ اپنے سسرال مت پہنچ جاؤ, چچا خالہ ماموں کے گھر پہ روزانہ مت گھسو, مت کبھی کبھی جاؤ. یہ آپ نے ایک شہر سے دوسرے شہر جاؤ تو ایک ہی گھر میں مت چپک کے بیٹھ جاؤ بس، کہ پتا چلا جانے کا نام ہی نہیں لے رہا. وہ ایک پیر تھا نا، جالی پیر تھا، وہ ایک مرید کے یہاں گیا، اس نے دیکھا کتنی بکریاں وکریاں، مرغی ورغی، اس نے کہا یہ تو بہت بڑی ہے، جانے کا نام ہی نہیں لے رہا. ادھر گھر والے پریشان ہیں، کتنی خدمتیں کرے اس کی، مرغیاں اور بکریاں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے پڑھتے. اب بیوی نے کہا بھائی نکال اپنے پیر کو، تیرا پیر ہے جاتا ہی نہیں. اس نے کہا میں کیسے نکالوں، میں کیا بولوں، میرا پیر صاحب ہے. کہا اچھا چل ترکیب بتاتا ہوں، بتاتی ہوں. اس نے کہا، پھر اس نے ترکیب بتائی. وہ آیا اور اپنے پیر کو آ کر کہنے لگا کہ حضرت اب آپ کبھی نہیں آئیں گے. تو اس نے کہا لو کیسے نہیں آئیں گے، اتنی محبت کرتا ہے تو آئیں گے. کہا نہیں حضرت، رونے لگا، حضرت آپ کبھی نہیں آئیں گے. ارے فرمایا پیر نے جانے ظالم روتا کیوں ہے، کیوں نہیں آئیں گے، اتنی محبت اتنی خدمت کیوں نہیں آئیں گے. کہا نہیں حضرت آپ کبھی نہیں آئیں گے، روتے ہوئے. اس نے کہا بھائی کیا ہو جائے کیوں نہیں آئیں گے. اس نے کہا حضرت آپ جائیں گے تو آئیں گے نا، آپ جاتے تو ہے نہیں، آئیں گے کیسے. ایک پیر تھا، جالی پیر نا، یہ پیروں کا کام ہے جو جالی پیر ہوتے ہیں، ورنہ سچے اللہ والے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت سکھاتے ہیں اور جیب پر نظر نہیں رکھتے، وہ دل پر نظر رکھتے ہیں کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق پیدا ہو. جالی پیر ہے وہ جیب پر نظر رکھتا ہے، اس لیے جالی پیر کے سامنے ادھر کھلی کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ جیسے آپ کھلی کریں گے وہ سمجھے گا یہاں سے کوئی مرغی یا لفافہ کچھ نکلے گا. اس نے وہ جو جالی پیر تھا، وہ شوہر نے، شوہر اس سے اس کے معتقد تھا، تو اس نے بیوی سے کہا دیکھ میرا پیر آنے والا ہے، میں ذرا دوسرے گاؤں میں حکیم کے پاس جا رہا ہوں، تو پیر آئے تو اس کو ذرا عزت سے بٹھانا، کیونکہ اس کی بیوی جو نا وہ کہتی تھی کہ تیرا پیر چکر باز ہے، وہ کچھ اچھے خیالات کی تھی. تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ہاں تو جا تو صحیح. وہ چلا گیا. اس کے بعد وہ بیوی گھر میں تھی تو پیر نے دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ کہا میں شاہ صاحب ہوں. میں بولتے بھی ہیں ذرا اوپر نیچے زور لگا کر اور سینہ وہ کر کے، شاہ صاحب ہوں. کہا خیریت؟ کدھر ہے تیرا شوہر؟ انہوں نے کہا حضور وہ تو دوسرے گاؤں میں حکیم کے پاس گئے. ہیں خیریت کیا ہوا؟ کہا سے اس کا کوئی دماغ ٹھیک نہیں ہے. کہ کیا ہو گیا؟ کہا وہ بس جس کو دیکھو، جس کو ملتا ہے اس کو گالیاں بکتا ہے وہ، اور مارتا بھی ہے. اب پیر نے سوچا اگر یہ حال ہے اس کا تو میری بھی پتہ نہیں مجھے پہچانے گا نہیں پہچانے گا، نظر نظر تحفے ملیں گے ملیں گے پتہ نہیں، یہ تو میں ایسا نہ ہو گالیاں دے اور میری پٹائی شروع کر دے. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے. کہا آپ بیٹھے؟ کہا نہیں نہیں میں بعد میں آؤں گا. اب ادھر پیر چلا گیا. اتنے میں اس کا شوہر آ گیا. شوہر نے پوچھا ہاں بھائی پیر صاحب آئے تھے؟ ہاں آئے تھے. کہا بٹھائے نہیں؟ کہا نہیں وہ تو بیٹھے نہیں. کہا کیوں؟ کہا وہ اصل میں بات یہ کہ وہ ڈنڈا مانگ رہے تھے، وہ ڈنڈا رکھا ہوتا کپڑے دھونے والا ہوتا نا موٹا سا، وہ ڈنڈا مانگ رہے تھے. تو شوہر کو غصہ آ گیا، تم نے دیا کیوں نہیں اس کو؟ نے کہا میں آپ کے مال، آپ مالک ہیں ڈنڈے کے، میں آپ کے بغیر کیسے دے دیتی، آپ کی جات کے بغیر؟ کہا جی پہ میں دے دیا ہوتا پیر کو. کہا بھائی آپ مالک ہیں، میں آپ کی جات کے بغیر کیسے دے دیتی؟ اب وہ اس کو غصہ آیا، اس نے ڈنڈا اٹھایا، ڈنڈا اٹھایا گھر سے باہر نکلا. پوچھا کدھر گیا پیر؟ کہا اس رستے پر گیا. اب وہ جو ہے پیر صاحب جا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ پاگل کے پاس کون جائے، وہ واپس جا رہے تھے. اب اس نے جو دیکھا پیر صاحب کو دور سے، اس نے پیر صاحب، اس نے یوں کیا ڈنڈا. اب وہ پیر سمجھا کہ لو جی آئیے ملے کرے گا میری چکائی، اور وہ اپنی طرف سے ڈنڈا دے رہا ہے اس کو. پیر تو جو پہلے تو آہستہ چلے تھا زور سے بھاگا. تم نے کہا یہ پاگل میری شہر کیا میرے ساتھ کیا حشر کرے گا. وہ کہہ رہا پیر صاحب ڈنڈا لے لیجیے، ڈنڈا لے لیجیے، اور جتنا بولتا وہ اور تیز بھاگنے شروع کر دیتا. میرے پیارے دوستو، یہ وہ صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 5364 روایتیں پیش فرمایا کرتے ہیں، 5364 صرف صحبت کی وجہ سے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحبت کہ دن و رات آپ کے ساتھ رہتے تھے، لزوم اور چپکنے کی وجہ سے. تو وہ جو حدیث شریف تھی، اب اس کا جواب سنیے. مولانا جلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں نیت ذرغبن وظیفہ ماہیا، ناغا دے کر ملاقات کرنا یہ مچھلیوں کا کام نہیں ہے، نیت ذرغبن وظیفہ ماہیا، یہ وظیفوں کا، یہ ماہیوں کا یعنی مچھلی کا وظیفہ نہیں ہے کہ وہ ناغا دے کر ملاقات کرے، کہ مچھلی سے کہا جائے بھائی تم ہر وقت کیوں پانی میں گھسی رہتی ہو، تمہیں پانی میں گھسی رہو گی تمہاری پانی سے محبت کم ہو جائے گی، تم ہر وقت پانی کے اندر میں گھسی رہو، ہٹو تاکہ تمہارے اندر پانی کی قدر معلوم ہو، تمہیں پتا چلے کہ پانی کی قدر کیا چیز ہوتی ہے، اگر تمہیں پانی کی قدر نہیں معلوم تو آؤ ہمارے محلے میں آ کر دیکھو کیسے پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے اور کیسے پانی بہایا جاتا ہے، اور نل کے کھلے میں پانی بہ رہا ہے، اور یہ حرکت ہمارے یہ موٹر چلانے والے بھی کرتے ہیں، بٹن دبا کر چھوڑ گئے اب پانی بہ جا رہا ہے، بعد میں کہتے ہیں بھائی موٹر تو بند کر دو، کہتے کیا یہ ماہیا یعنی مچھلی کو وظیفہ نہیں ہے کہ مچھلی جو ہے پانی سے ناغا دے کر ملاقات کرے، کیوں کہ بات یہ ہے کہ بغیر پانی کے تو مچھلی زندہ رہ نہیں سکتی، تو عاشق جو لوگ ہوتے ہیں، عاشق صادق ہوتے ہیں جیسے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ جیسے لوگ تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایسی محبت ان کے قلوب میں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر یہ رہ نہیں سکتے تھے، فرماتے ہیں کہ نیس ذغبن وظیفہ عاشقا، اور سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں کہ دیکھو جیسے مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، اسی طرح سے عاشق لوگ بھی اپنے محبوب اللہ والوں کے بغیر اور جسے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت ہو اس کے بغیر رہ نہیں سکتے، اپنے مرشد اور شیخ کے بغیر، نیس ذغبن وظیفہ عاشقا، کیوں سخت مستسقیت جانے صادقا، جس طرح سے مچھلی پانی کے لیے بے چین اور اسی اور بےتاب ہوتی ہے، ایسی جو عاشقوں کی جان اللہ تعالیٰ کے بغیر، کہ ایسا نہیں ہے کہ چلو آج نماز نہ پڑھے، چلو یار آج چھٹی کر لیں، آج اپنے ذکر کا ناغا کر لیں، چلو آج تلاوت نہ کریں، آج اللہ تعالیٰ کی، آج چھوڑو یار شیخ کے پاس نہ جائیں تاکہ آج نہیں کل چلے جائیں، ایسا ہو نہیں سکتا، کیوں کیونکہ ان کی مثل مچھلیوں کے ان کی جان ایسی پیاسی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کی کہ بغیر اللہ تعالیٰ کی یاد کے ان کو چین اور سکون نہیں ملتا، اس لیے میرے مرشد نے سنایا کہ حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ جو میرے شیخ کے شیخ ہیں، میرے پیر کے پیر ہیں، ایک مرتبہ حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ کو 104 بخار تھا، نقاہت اور کمزوری، تھوڑی دیر گزری کہ حضرت نے فرمایا میرے شیخ کو بلا کر کہ لگاؤ محراب میں مصلی بچھاؤ، تکیہ لگاؤ، پھر فرمایا تکیہ لگوائے، حضرت وہاں تشریف فرمائے، فرمایا لاؤ قرآن مجید لاؤ، لاؤ میری تسبیح لاؤ، قصیدہ بردا لاؤ، مناجات مقبول لاؤ، پھر حضرت نے جو معمول صحت کی حالت میں فرماتے تھے کہ کیا کہ قصیدہ بردا پورا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اشعار جو ہے علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ کے، مناجات مقبول جس میں قرآن پاک اور حدیث پاک کی دعائیں جمع کی گئی ہے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ پوری پڑھی، 12 تسبیح پوری پڑھی، 5 پارے تلاوت کیے اس بخار کی حالت میں، اور پھر جب یہ معمول پورا کر لیا، پھر معمول پورا کر کے میرے شیخ فرماتے ہیں کہ مجھ سے یہ بات فرمائی اور آنکھوں میں آنسو ہے اور روتے ہوئے فرمایا کہ میرے شیخ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کرنے کے کام تو کرنے سے ہوتے ہیں، اب آپ ان حضرات کو دیکھیے کیسا اپنے بڑوں کی بات پر کیسا جان قربان، کہ جان کو بیمار ہے لیکن جان کو اپنے سے پوچھئے جو دنیا کو دنیا سمجھتے ہیں، یہاں تو ایک پیغام ہے جنوں پہنچائے مکوں کو، یہاں تو ایک پیغام ہے جنوں پہنچائے مکوں کو، انہیں سے پوچھئے دنیا کو جو دنیا سمجھتے ہیں، اہل دنیا کو ہے رات آئی یہ فانی دنیا اور نعرہ عشق و محبت تیرے مستانوں کو، اہل دنیا تو چمن میں ہے گلوں کے بندے تیرے دیوانے تو جاتے ہیں بیابانوں کو، یہ اہل دنیا کیا حسین شکلوں کے چکر میں گھومتے ہیں، لونڈے کے چکر میں یا لونڈیا کے چکر میں، اور تیرے دیوانے بیابانوں کو جا رہے ہیں، کیا مطلب، یعنی ان کو نہ دیکھ کر اپنے دل کو ویران اور برباد کر دیتے ہیں، ان کو دیکھ کر اپنے دل کو آباد نہیں کرتے، کیونکہ یہ جو حسینوں کو دیکھ کر اپنے دلوں کو آباد کر رہے ہیں، کہہ رہے واہ 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 کیا ڈیزائن ہے، واہ واہ کیا مزہ ہے، یہ شخص اصل میں جو ان ڈیزائن کو دیکھ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے اللہ تعالیٰ کی محبت کے خزائن سے محروم ہے، یہ کیا جانے جانے اللہ تعالیٰ کی محبت کیا چیز ہوتی ہے جو پیشاب پخانے کی گٹر لائنوں میں گھسا ہوا ہے. ان حسینوں کے کو دیکھ دیکھ کر حرام رسدوں کو جو درامد کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے موتی کیا جانے, کوا ظالم کیا جانے. ہر چڑیا جو موتی چکتی ہے, ہر چڑیا جو موتی چکتی ہے, کوا گندگی غلازت کھاتا ہے, وہ کوا کیا جانے موتی کھانے کا مزہ. جو ظالم گناہ میں زندگی گزار رہا ہے وہ کیا جانے کہ اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت اور اللہ تعالیٰ کی مستی اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو کیا لذت عطا فرماتے ہیں وہ کیسے سمجھ سکتا ہے. جس آدمی نے بادشاہ صدارت میں دیکھی ہو وہ کیا سمجھے گا صدارت کیا چیز ہے؟ کیا وہ یہی سمجھے گا یا امیر آدمی تو وہ ہے جس کا لیٹرین بھی بڑا شاندار بنا ہو, نیچے بھی شیشے, آگے بھی شیشے, اوپر بھی شیشے, بائیں بھی پیچھے شیشے, یار بڑے مزے ہوتے ہیں, ان کو تو ہگنے میں بھی بڑا مزہ آتا ہوگا. اب وہ کیا سمجھتا ہے, جیسے ایک راجا تھا وہ گزرا ہاتھی پر بیٹھ کر, ایک غریب آدمی تھا اس کے گھر میں فاقے ہوتے تھے, تو اس نے راجا کو دیکھا بڑی شان و شوکت حسن اور بڑے تسک و احتشام کے ساتھ بڑے گزر رہا ہے, تو ایک آدمی سے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ راجا ہے. راجا اچھا راجا ہے تب تو یہ روزانہ دال پیتا ہوگا. وہ اپنی طرف سے کیا سمجھا, وہ یہ سمجھا کہ ہمیں تو دال بھی نہیں ملتی اور یہ روزانہ دال پیتا ہوگا. اللہ اللہ کیسا. تو وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ جس کو محبت اور مستی کا مزہ نہ پایا, جو اللہ والوں کی صحبت میں رہا نہیں, جس نے وہ اللہ تعالیٰ کے قرب اور تعلق جو اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو دل میں عطا فرماتے ہیں جس کی مخلوق کو خبر نہیں ہوتی, کیسے سمجھ سکتا ہے وہ ظالم گناہوں کی گٹر لائنوں میں گھسنے والا. اس کو ایک مثال سے سمجھیے. دیکھیے یہاں ہم مسلمان جو بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ ہم روزہ بھی رکھتے ہیں, روزہ کھلنے میں 5 منٹ باقی ہے. ایک عام مسلمان سے آپ کہیں کہ 5 منٹ باقی ہے, یہ لو 5 کروڑ روپیہ, تم 5 منٹ پہلے روزہ کھول لو. کتنا؟ 5 منٹ پہلے, زیادہ نہیں, صرف 5 منٹ. تیار ہو جاؤ گے, کھولو گے روزہ, 5 کروڑ اس کے منہ پر اٹھا کر مارو گے. رکھو اس کو تم 5 کروڑ کو, ہم 5 منٹ پہلے روزہ کھولنے کو تیار ہوں گے. بڑی سے بڑی دولت کو ٹکرا دے گا وہ اس وقت سے. کیا چیز ہے. حالانکہ کیا کہہ رہے ہیں, صرف 5 منٹ سے کیا ہوتا ہے. اب اس بات کو وہ آدمی جو روزہ نہیں رکھتا کیا وہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ 5 منٹ روزہ پہ, وہ جو آدمی روزہ نہیں رکھتا وہ کہہ رہا ہے 5 منٹ سے کیا ہوتا ہے. اگر 5 منٹ پہلے روزہ کھول لیا تو اس میں آخر کیا برائی ہے اور کیا کمی ہے. ٹھیک ہے نا, جس جو آدمی روزہ رکھتا نہیں ہے, لیکن جو روزہ رکھتا ہے ایک عام مسلمان ہے لیکن روزہ رکھتا ہے, وہ شخص آپ 5 کروڑ روپئے کو دے, وہ 5 کروڑ کی خاطر 5 منٹ پہلے روزہ کھولنے کو تیار نہیں ہوگا. کیوں؟ کہ کوئی تو چیز ہے نا. اب کیا چیز ہے وہ؟ بس ایک روزے میں اس کی لذت اور مزہ پتا چلا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ایسا فدا اور قربان ہے کہ 5 منٹ پہلے روزہ کھولنے کو تیار نہیں ہے. اور وہ آدمی جو روزے دار نہیں ہے وہ اس بات کو سمجھ نہیں سکتا کہ 5 منٹ سے کیا ہوتا ہے. بس میرے دوستو, جس نے اللہ تعالیٰ کی اس کو محبت اور مستی کا مزہ نہ پایا, گناہ چھوڑنے میں جو لذت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے, یہ تو کہتے ہیں گناہ چھوڑنے میں تکلیف ہے. ارے میاں, روزہ رکھنے میں بھی تو تکلیف ہے, ذرا بولو بڈھوں کو روزہ چھوڑ دے, لڑنے پہ تیار ہو جاتے ہیں. ہمارے ماں باپ جو بڑے ہیں ہم ان کو کہیں کہ ابا آپ کو ڈاکٹر نے کہا روزہ نہ رکھو, آپ کے لیے گنجائش ہے, آپ فدیہ دے دینا, بیمار ہو, دل کے مریض ہو, شوگر ہے. لیکن بڈھا تیار نہیں ہوتا اس بات پر. کیوں؟ مزہ لگا ہوا ہے. اب یوں مزہ جو روزہ رکھنے کی لذت ہے اور روزہ رکھنے کا جو مزہ ہے, آخر کوئی تو چیز ہے نا جس کی وجہ سے چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. تو میرے دوستو, حالانکہ روزہ رکھنے میں تکلیف ہے, ہمارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے, لیکن اس تکلیف میں جو اللہ تعالیٰ نے لذت اور مزہ اور قرب رکھا ہے, جو نور رکھا ہے, یہ اس نور کو, اس لذت کو, اس مزے کو روزے دار سمجھ سکتا ہے. لہذا میرے دوستو, گناہ چھوڑنے میں بظاہر تکلیف ہے, میں اسے انکار نہیں کر رہا, لیکن اس تکلیف میں جو اللہ تعالیٰ نے لذت رکھی ہے, وہ مزہ رکھا ہے, اس مزے کو چکھ کر دیکھے, پھر وہ کیا ہوگا, گردن کٹوانے پر تیار ہو جائے گا, لیکن اس کی داڑھی پر استرا نہیں چلے گا. ذرا کسی داڑھی والے کو بولو کہ ہم تمہیں ملک کا بادشاہ بنا دیں, تمہیں ہم یہ دے دیں وہ دے دیں, تم داڑھی کاٹ ڈالو. چاہیے بادشاہ, دیکھو میں بھی نہیں سکتا، لیکن سوچ لو بڑی چیز ہوتی ہے، بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اللہ اللہ، وہ داڑھی کٹوانے کو تیار نہیں ہے. کیوں؟ کوئی تو بات ہے نا، کچھ تو ہے. اس کو جو کہتے ہیں یہ صرف بال ہے، یہ صرف بال نہیں ہے، سمجھ لے اس بات کو، یہ صرف بال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت کا وہ پرچم ہے، اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت کا وہ علم ہے، وہ جھنڈا ہے کہ جس کی خاطر سے وہ گردن کٹوانے کو تیار ہے، لیکن اس پر اس طرح یا کینچی مارنے کو تیار نہیں. اب اس کا مزہ کیسے پتا چلے گا؟ رکھ کر دیکھے. اب بالغ اور نابالغ کا کیا فرق ہے؟ مجھے اتنے سارے بالغ بیٹھے ہوئے یہاں پر، اکثر بلوغ بالغ لوگوں کی ہے. ایک آدمی کوئی بتا دے بالغ اس کو کہتے ہیں، نابالغ اس کو کہتے ہیں، کوئی ایک آدمی سمجھا دے کہ بالغ کہتے کس کو ہے. یا چلو اگر یہ نہیں بتا سکتا کہ بالغ کہتے کس کو ہے، تو اپنے جسم میں سے بلوغت تلاش کر کے دکھا دے کہ بلوغت ہے کدھر. ہے بھائی کوئی بتا سکتا ہے کہ بلوغت کہاں رکھی ہوئی ہے؟ سر میں، دماغ میں، یا کہیں اور؟ غیر ذالک کہیں اور بتا سکتا ہے بلوغت کہاں ہے؟ یہ بالغ کس کو کہتے ہیں؟ سمجھا نہیں سکتا. بس میرے دوستو، میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت تم کیسے سمجھائے جب تم دنیا کی روزانہ دیکھنے والی چیزوں کو سمجھا نہیں سکتے؟ فرمایا تم اللہ تعالیٰ کی محبت سمجھا نہیں سکتے، اس اللہ تعالیٰ کی محبت کو اللہ والوں کی صحبت سے حاصل کر کے دیکھو، پھر پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت چیز کیا ہوتی ہے. اسی لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرما رہا تھا کیا کہ اے ابو ہریرہ، اتق المحارم، گناہ سے بچ. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام فرمایا تو ان چیزوں سے بچ، تقوی اختیار کر. تو کیا عالم ہوگا؟ تکن اعبد الناس، تو مسلمانوں میں نہیں سارے انسانوں کے اندر سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا. یہ سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے کہ تکن اعبد الناس، تو صرف مسلمانوں میں نہیں بلکہ سارے عالم کے انسانوں میں سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا. اب سارے عالم کے انسانوں میں عبادت کرنے والے کون ہیں؟ نماز پڑھنے والے، ذکر کرنے والے، تلاوت کرنے والے، حج و عمرہ کرنے والے، خانقاہوں میں وقت لگانے والے، تبلیغ میں جانے والے، کتنے ہیں انسانوں کے حج و عمرہ والے ہیں، مال خرچ کرنے والے ہیں. لیکن سب سے بڑا عابد، سب سے بڑا عبادت گزار کس کو فرمایا؟ جو گناہ سے بچتا. ایک آدمی ہے عبادت خوب کر رہا ہے، تہجد بھی پڑھ رہا ہے، ذکر اور تلاوت بھی ہے، لیکن گناہ نہیں چھوڑ رہا ہے، کیا نتیجہ ہوگا؟ یہ عابد عبادت گزار نہیں ہے. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا، ہاں عجیب بات ہے، فرمایا کسی کی عبادت جو ہے یا کسی کی ولایت کو یہ نہ دیکھو کہ مسجد میں تقریر کیسے کر رہا ہے، یا مسجد میں رو کیسے رہا ہے، مسجد میں لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہا ہے، اس چیز کو مت دیکھو، اور کسی کی لمبی داڑھی کو بھی نہ دیکھنا. یعنی لمبی داڑھی سے مراد جو ایک مٹھی سے زیادہ ہو، اس سے نہ اپنا ولایت اور دوستی، یا ہر سال حج عمرہ پہ جا رہا ہے، یہ نہیں. فرمایا کہ اس کے تقوی کا امتحان اور اس کی ولایت اور دوستی کا امتحان مسجد میں نہیں ہوگا، ملتقم پر نہیں ہوگا، روزہ مبارک پر نہیں ہوگا، یا ممبر پر بیٹھ کر نہیں ہوگا، بلکہ اس کے امتحان جو ہوگا وہ بازار میں ہوگا. وہ کیسے؟ وہ حسین شکل سامنے آ گئی، اب وہ حسین کہہ رہی ہے بزبان حال، مجھے دیکھ. لیکن اللہ تعالی کا حکم یہ کہہ رہا ہے نہ دیکھ، اب امتحان ہے، اب پتا چلے گا کہ ہم اللہ تعالی کے باوفا بندے یا بے وفا. اب وفاداری کا امتحان سڑکوں پر ہوگا ہماری، مسجد میں نہیں ہے وفاداری کا امتحان. کیونکہ عبادت کرنے میں تو ایک مزہ ہے، وہ مزہ کیا ہے؟ لوگ کہیں گے کتنا بڑا عبادت گزار ہے، ہر سال حج و عمرہ کرتے ہیں، حاجی صاحب ہے، حاجی صاحب، بلکہ ڈبل حاجی صاحب ہے، یا ہر سال چلا لگاتے ہیں، ارے بزرگوں کی کتنی خدمت کرتے ہیں. اس میں تو ایک لذت ہے، شہرت ہے، اور نفس کو ایک مزہ ملتا ہے، ایک مزہ ملتا ہے نفس کو کہ جی مال دے رہے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں، حج عمرہ کر کے آئے، حاجی صاحب ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا، ایک لذت اور مزہ. حاجی بھی یوں چوڑا ہو کے چلتا ہے، پھر حاجی کے مزے اور آتے ہیں کہ دعوتیں ہوتی ہیں، پھر کھڑا گوشہ کی دعوتیں ہوتی ہیں،
لیکن حاجی صاحب بھی عجیب ہے، دعوت کھانے کی خاطر جماعت کی نماز بھی چھوڑ دیتے، اور اپنے ہم حاجی صاحب سے کہیں گے حاجی صاحب ہمارے لیے دعا کرنا، کیسے دعا قبول ہوگی اس حاجی کی جو نام ہے حاجی اور بنتا ہے پاجی، اور اسی طرح حاجی صاحب ہے جہاز پر بیٹھے، ایئر ہوسٹس آئی اپنی نازک آواز میں اور نازک اداؤں کے ساتھ پوچھ رہی ہے حاجی صاحب آپ کو کیا چاہیے، ٹھنڈا لیں گے یا گرم؟ حاجی صاحب بھی کہتے ہیں یار ہم آج تو میں بھی نہیں چھوڑوں گا، آخر حاجی ہوں، حج عمرہ مکہ شریف مدینہ شریف کا نور لے کے آیا ہوں، ٹھنڈا بھی لوں گا گرم بھی لوں گا، اس کو دیکھے بھی جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں گرم آپ کر دیجئے ٹھنڈے تو ہم خود ہی ہو جائیں گے۔ اس لیے معیار دوستی اور معیار ولایت جو فرمایا، معیار دوستی اور معیار ولایت پیمانہ ہے، وہ کیا ہے؟ عبادت نہیں، گناہ کا چھوڑنا، بس کو معیار نہیں بنایا بلکہ گناہ کے چھوڑنے کو معیار بنایا، یہ ہے عزیز، اس سے پتا چلے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ولی اور دوست ہے کہ نہیں، عبادت گزار ہے کہ نہیں۔ اس لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، گناہ سے بچو تاکہ تم انسانوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ سبحان اللہ، کیونکہ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، جو حج اور عمرے کو نہیں جا سکتے، اگر واللہ یہ ساری زندگی حج اور عمرے کو نہیں جاتا، پیسہ نہیں ہے اس کے پاس، لیکن جس سرزمین پر رہتا ہے، عرب میں نہیں رہتا عجم میں رہتا ہے، اور عجم میں رہ کر یہ سنت پر عمل کر رہا ہے، گناہوں سے بچ رہا ہے، یہ واللہ اس حاجی سے افضل ہے جو حاجی عرب میں جا کر مکہ شریف میں جا کر وہاں عورتوں کو دیکھتا ہے، اور اس کو یہ تڑپ ہے کہ کاش میرا مجھے بھی کوئی اللہ تعالیٰ سامان کر دے کہ میں بھی حج و عمرے کو چلا جاؤں۔ دل میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے، شعر بھی پڑھتا ہے، دل تڑپتا ہے میرا سینے میں، ہائے پہنچوں گا کب مدینے میں، تڑپ رہا ہے اس کی یہ تڑپ ہے، لیکن اس کے باوجود گناہ نہیں چھوڑتا، جس سرزمین پر رہتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے۔ واللہ یہ شخص مکہ شریف اور مدینہ شریف کا حاصل عجم کے اندر پا رہا ہے۔ تو آیت جو میں نے پڑھی تھی، ضرور ظاہر الاسم و باطنہ، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو۔ ظاہری گناہ کیا؟ اچھا ظاہری گناہ کو مقدم کیا، اس لیے بعض لوگ یہ کہتے نا ارے جی باطن بناؤ باطن، ظاہر کی کیا ضرورت ہے، اندر اچھا ہونا چاہیے، تو بے شک، لیکن بات یہ ہے کہ کام دونوں طرف سے برابر ہونا چاہیے۔ جیسے کوئی شادی کرنا چاہے تو جی شادی میں کیسی چیز مانگتے، اس میں کہتے ہیں باتیں نہیں، ذرا ہو آنکھیں بھی کنچا ہو، لمبے لمبے گھنگھریالے بال ہو، روشن پیشانی ہو، ناک بھی ستوا ہو، گلابی ہونٹ ہو، انار جیسے رخسار ہو اور نازک کمر ہو، لو جی یہ تو سارے دائر پر فتوے لگائے جا رہے ہیں۔ کہہ رہے بھائی جس جو چیز تمہیں چاہیے، جو اگر عورت آنکھ کی کالی ہوگی، ایک آنکھ ہوگی، منہ تھوڑا سا ٹیڑھا بھی ہوگا، اور جو ہے اگر وہ کد چھوٹا چھوٹا بھی ہوگا، اور چہرے پہ چیچک کے داغ بھی ہوں گے، تو شادی کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ تو اس کے پاس موجود ہے، آپ کو ظاہر کی کیا ضرورت ہے؟ ارے صاحب یہ کیا بات ہوئی، لہٰذا بڑے میاں جب شادی کرتے نا 70 برس کی عمر میں، تو کہتے 18 سال کی چاہیے، کہا بھائی لے لو نا بھائی تم 40-50 سال والی لے لو، 60 سال سے شادی کر لو، نہیں جی 18 سال والی کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ تو کیوں وہ ظاہر پر جاتے ہیں، حالانکہ باطن دونوں کا ایک ہے، ایک عورت گوری ہے ایک عورت کالی ہے، دونوں کا باطن ایک جیسا ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن ہم کیوں ظاہر پر جاتے ہیں، کہتے ہیں ذرا گوری چمڑی ہونی چاہیے، ذرا کچھ لال لال ٹماٹر جیسے گال بھی ہونے چاہیے، ذرا ہونٹ بھی ایسے ہو، ذرا چال وال مکانی چال ہونی چاہیے، ہرن جیسی چال ہونی چاہیے۔ اب ہم ظاہر پر لگا رہے ہیں سارا فتوا، ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں ظاہر، اپنے لیے پسند کر رہے ہیں ظاہر، اور شریعت میں کہتے ہیں ارے مولوی صاحب کیا سارا دن داڑھی میں رہ گیا؟ تو بے شک سارا دن داڑھی میں نہیں ہے، لیکن داڑھی تو دین میں ہے کہ نہیں ہے؟ ہم کب کہہ لیں کہ سارا دن داڑھی میں ہے، لیکن داڑھی بھی تو دین میں ہے بھائی، گاڑی کو چھوڑ دے گا تو کیسے کام چلے گا؟ گاڑی ایک گاڑی ہے، گاڑی میں صرف ریڈیٹر میں پانی نہ ہو، پیٹرول ہے انجن میں، انجن ٹھیک ہے، بیٹری صحیح کام کر رہی ہے،
اور گاڑی کے ٹائروں میں ہوا بالکل ٹھیک ہے، گاڑی صاف ستھری سب ٹھیک ہے، صرف اس کے ریڈیٹر میں پانی نہیں ہے، کیا عالم ہوگا؟ چلا سکتے ہیں گاڑی آپ؟ گاڑی سستا ہے وہ ڈال دیا، انہوں نے کہا یار آئل مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے، چلو آئل نہ ڈالو، انجن میں آئل نہ ڈالو، پیٹرول بھی ہے، سی این جی ڈال دی، چلو آئل نہ ڈالو، صرف ایک آئل ہی تو کم ہے یار، صرف آئل ہی کی تو کمی ہے، لیکن کیا بات ہے، چل سکے گی گاڑی؟ چلے گی، انجن سیز ہو جائے گا۔ تو جس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ ایک چیز سے کیا ہوتا ہے، تو میرے دوستو ایک چیز تو ہمارا بھی عالم ہے، کیلا خریدنے کے لیے جائیں، کیلا خریدنے جائیں، کیلے پر دھبا نظر آیا، یا سیب خرید رہے ہیں، سیب پر دھبا نظر آیا، اوپر داغ ہے، آپ اس سیب کو خریدیں گے؟ کہیں گے کیوں؟ اب وہ بیچنے والا کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں ابھی نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، دیکھو قسم کا مسئلہ سن لینا، کہ جھوٹی قسم اگر کوئی کھائے سودے کے اوپر کہ خدا کی قسم ایسا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، جھوٹی قسم ہے، تو اس کو چار قسم کے عذاب دیے جائیں گے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ محبت سے گفتگو نہیں فرمائیں گے، اور نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، اس کو تزکیہ یعنی جنت میں جانے کے لیے تزکیہ پاک ہونا شرط ہے، پاک نہیں فرمائیں گے، اور اس کو عذاب دیا جائے گا، یہ جھوٹی قسم کھانے والوں کے لیے۔ یہ تو جھوٹی قسم کا معاملہ ہے، سچی قسم بھی نہیں کھانی چاہیے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے سچی قسم کھانے سے وہ سودے کی جو برکت ہے وہ برکت ختم ہو جاتی ہے، مال تو خوب مل جائے گا لیکن وہ برکت ختم ہو جائے گی، اس لیے سچی قسم بھی نہیں کھانی چاہیے، قسم کھا کے سودا نہیں بیچنا چاہیے۔ اب وہ شخص کہہ رہا ہے، وہ پھل والا کہہ رہا ہے، دیکھو ابھی ابھی میں جمعہ پڑھ کے نکلا ہوں، ابھی نماز پڑھ کے نکلا ہوں، دیکھو میری داڑھی دیکھو، میرا سب کچھ دیکھو، سب ٹھیک ہے، میں تبلیغ میں بھی جاتا ہوں، میں بزرگوں کے پاس بھی بیٹھتا ہوں، دیکھو یہ سیب اندر سے بالکل ٹھیک ہے، صرف اوپر سے ذرا دھبا لگا ہوا ہے، کیونکہ پیٹی میں آئے تھے تو وہ سیب ذرا دب گیا تھا، اس لیے اس پر دھبا آ گیا، کیونکہ زیارت سے چل کر آیا تھا، خان صاحب کوئٹہ سے لے کر آیا تھا، یہ ہمارا دوست بیٹھا ہے کوئٹہ والا نا، تو کوئٹہ سے لے کر آئے تھے تو اس لیے ذرا وزن سے دب گیا، تھوڑا سا سیب دب گیا، اندر سے بالکل ٹھیک ہے، لیں گے آپ سیب؟ وہ لینے کو تیار نہیں ہے، کیوں؟ دراصل ظاہر میں تو خرابی ہے نا، پتا یہ چلا ہماری نظر میں ظاہر کی قیمت ہے، ہماری نظر میں ظاہر کی قیمت ہے۔ اور میرے شیخ نے ایک بات اور سنائی، فرمایا کہ ملک کا بہت اہم مقدمہ چل رہا ہے، یعنی پاکستان مراد نہیں، ایک بات مثال میں سمجھا رہا ہوں، ایک ملک ہے اس کا بہت اہم مقدمہ چل رہا ہے، عدالت تیار، صحافی آئے ہوئے ہیں، بڑے بڑے وکلاء، بڑے بڑے لوگ ملک کے آئے ہوئے ہیں، کوئی اہم مقدمہ ہے، جج صاحب پہنچے نہیں، جج صاحب کو 9 بجے پہنچنا تھا، اب 9 بجے پہنچنا تھا تو جج صاحب پہنچے نہیں، 9:15 بجے جج کی گاڑی دروازے پر آ کر رکی، وہ خصوصی ان کا جو کمرہ ہوتا ہے وہاں سے جج صاحب وہاں داخل ہوئے، اور وہاں سے پھر عدالت میں آئے، عدالت میں آ کر بیٹھے کرسی پر، اور بجائے چلو بھائی عدالت کی کاروائی شروع کی جائے، اب سارے لوگ جج کو دیکھ رہے ہیں حیرانگی سے، منہ کھلا ہوا ہے، جج صاحب نے کہا کیا بات ہے، آپ لوگ مجھے حیرت سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کہا حضور حیرت سے آپ کو اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ آج سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آج آپ نے اپنی بیوی کا شرارہ کیوں پہن لیا، بیوی کا شرارہ کیوں پہن لیا آپ نے، آج بیوی کے کپڑے کیوں پہن کر آ گئے، کس لیے آپ کو حیرت سے دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا تو اس میں کیا بری بات ہے بھائی، اگر میں نے اپنی بیوی کے کپڑے پہن لیے تو اس میں کون سی بری بات ہے، میری بیوی نمازین ہے، روزے پورے رکھتی ہے، اور زکات ادا کرتی ہے، حاجین حجین بھی ہے، عمرے بھی ادا کرتی ہے، تہجد کی نماز بھی پڑھتی ہے، اگر میں نے اس کے کپڑے پہن لیے تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ اب سارے وکیل چہمی گوئیاں کر رہے ہیں، یار آج لگتا ہے جج صاحب کچھ تھوڑے سے اشارہ سمجھ میں آ رہا ہے نا، تھوڑے سے زیادہ نہیں، تھوڑے سے یوں کاروائی شروع کرے، کیا حضور کاروائی شروع ہو جائے گی، ذرا آپ اپنا حلیہ تو دیکھیے، ارے بھائی ستر بھی چھپا ہوا ہے، اور میری بیوی نیک ہے، نیک، اگر میں نے نیک کے کپڑے پہن لیے تو اس میں کیا بری بات ہے؟ کہا نہیں حضور، اور کہا کہ دیکھو عدالت کی کاروائی کے لیے کیا ضرورت ہے، قانون کا معلوم ہونا، مجھے پورے قوانین سارے اسبر زبانی یاد ہے، اسبر ہے بالکل، اور میں تمام جو پاکستان کے جتنے ریکارڈ ہیں سب خوب سمجھتا ہوں اس کو، اور سارے مجھے مقدمے یاد ہیں،
زیادہ کاروائی شروع کی جائے، مجھے ذہن سے کام کرنا ہے جو باطن میں ہوتا ہے، ظاہر میں کیا ہوتا ہے؟
اب کیا ہے، کاروائی شروع نہیں ہو رہی، کیوں؟ ظاہر بتا رہا ہے کہ باطن میں کچھ گڑبڑ ہے،
ظاہر بتا رہا ہے نا کہ دماغ میں کچھ خلل واقع ہو گیا، کہ جو اپنی بیوی کے کپڑے پہن گیا، حالانکہ کون سی بری بات ہے، بیوی ہے، حلال ہے، اس کی شریکہ حیات ہے، اگر اس کے کپڑے پہن لیے تو کوئی گناہ ہے بھائی؟ کوئی فتویٰ لگا سکتا ہے مولوی کہ یہ گناہ کا کام ہے؟ لگا سکتے ہیں فتویٰ، لیکن پتہ یہ چلے گا، فتویٰ تو نہیں لگائیں گے، سب تھوڑی سی انگلی یہاں گھمائیں گے کہ جج صاحب کی جو کھوپڑی ہے ذرا اس کے کوئی اس کو کوئی ڈھیلے معلوم ہوتا ہے۔ تو میرے دوستوں، ہم لوگ ظاہر کی وجہ سے سمجھ جاتے ہیں کہ اس کے باطن میں کچھ گڑبڑ ہے۔ تو میرے پیارے دوستوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ داڑھی ہمارے دل میں ہونی چاہیے، چہرے پر داڑھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی داڑھی دل میں بھی نہیں ہے، ورنہ اگر دل میں ہوتی تو چہرے پر بھی نکل آتی۔ ظاہر کا لباس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ ایک آدمی پینٹ شرٹ پہن کے آئے گا، آپ اس کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کریں گے۔ ایک آدمی کرتا شلوار میں آ رہا ہے، اس کے سر پر ٹوپی بھی ہے، اس نے پگڑی بھی پہنی ہوئی ہے، جو معاملہ آپ اس کے ساتھ کریں گے وہ معاملہ پینٹ شرٹ والے کے ساتھ نہیں کریں گے۔ صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا؟ تو پتہ ہی نہیں چلا، ظاہر کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو پہلے فرمایا کہ ظاہری گناہوں کو چھوڑو، پتا چلا ظاہر کا باطن پر اثر ہوتا ہے میرے دوست۔ اس لیے ظاہری گناہ بھی چھوڑے اور باطنی گناہ بھی چھوڑے۔ اب جو چھوڑنے کی چیز ہے، اس کے لیے جو ہمت ہے کہ گناہ چھوڑنے کی جو ہمت پیدا نہیں ہو رہی، اس کے لیے صحبت اہل اللہ کی ضرورت ہے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اولیاء کی صحبتوں کے اندر یہ اثر رکھا ہے کہ ان کی صحبتوں سے دل میں قوت پیدا ہوتی ہے، اور اس قوت سے پھر گناہ چھوڑنا نہ صرف آسان بلکہ لذیذ اور مزیدار بھی ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا فرما بردار اور اپنا قرب خاص عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے کاموں کو آسان فرما دیجیے، ہماری ضروریات کو پورا فرما دیجیے۔ اے اللہ، اے کریم مالک، اپنے کرم سے ہر گناہ سے ہمیں ہمارے ہر گناہ کو معاف فرما دیجیے، اور یا اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری گناہوں کی جو عادت ہے اس کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما۔ یا اللہ، اے کریم مالک، ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما دیجیے۔ یا اللہ، ہمارے ظاہر میں جو کمی ہے اس کمی کو پورا فرما دیجیے، اور ہمارے باطن میں جو کمی ہے دینی اعتبار سے، یا اللہ، اس باطن کی کمی کو بھی پورا فرما دیجیے۔ ہم سب کو اس کے حلال عافیت کے ساتھ اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما دیجیے، اور یا اللہ، ہر سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما، اپنی عبادت کا ذوق و شوق نصیب فرما، ہماری صورت اور ہماری سیرت اپنے پیار کے قابل بنا دیجیے، ہمارا ظاہر اور ہمارا باطن اپنے پیار کے قابل بنا دیجیے، اور یا اللہ تعالیٰ، کریم مالک، ہمارے دلوں میں اپنی محبت عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ، اپنے کرم سے ایسا ایمان ایسا یقین عطا فرما کہ ہر لمحہ سانس آپ کو خوش رکھے، اور ایک لمحہ ایک سانس بھی آپ کو ناراض کر کے حرام لذت کو درآمد نہ کرے۔ اے کریم مالک، اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما دیجیے، علماء ربانی جین کی محبت عطا فرما، اللہ والوں کی محبت عطا فرما، نیک اعمال کی محبت عطا فرما، اور یا اللہ، گناہوں سے ہم سب کو شدید نفرت عطا فرما، ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہماری ضروریات کو پورا فرما دیجیے۔ یا اللہ، بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے، اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما دیجیے، اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا دیجیے، ہم میں سے جس کی جو حاجات ہیں ہماری تمام جائز حاجات کو اے کریم مالک اپنے کرم سے پورا فرما دیجیے، اور یا اللہ، ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر غم سے، ہر پریشانی سے اور ہر مصیبت سے ہم سب کو عافیت نصیب فرما دیجیے۔ ان دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما، ہمارے گھر والوں کے حق میں قبول فرما، ہمارے رشتے داروں کے حق میں قبول فرما، ہمارے دوست احباب متعلقین کے حق میں قبول فرما، اور یا اللہ، سارے عالم کے مسلمانوں کے حق میں قبول فرما دیجیے۔ یا اللہ، کریم مالک، اپنے کرم سے جو باتیں پیش کی گئی میں بھی اس کا محتاج ہوں ان پر عمل کرنے کا۔ یا اللہ، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے، اور اے کریم مالک، ہم سب کو اپنی شریعت و سنت پر جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ سلامتی ایمان سلامتی آزا کے ساتھ دنیا میں رکھیے، اور سلامتی ایمان سلامتی آزا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار۔ اللهم تقبل هذه الدعوات بحق انت الله لا اله الا انت الحي الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم انك مليك مقتدر ما تشاء الامر يكون۔ اللهم سعدنا في الدارين، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وانصرنا على من بغى علينا، واعذنا من هم الدين وقهر الرجال وشماتة الاعداء، وصل وسلم على نبيك وحبيبك
محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا اللہ سارے عالم کے دینی مراکز کی حفاظت فرما دیجیے، یا اللہ سارے عالم کے دینی خداموں کی حفاظت فرما دیجیے، یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما دیجیے، اور جو قوتیں اور سازشیں اسلام اور مسلمانوں کو کھوکھلا اور یا اللہ تعالیٰ ان کو کمزور کرنے میں لگی ہیں، اے کریم مالک اپنے کرم سے ان کی سازشوں کو ناکام فرما دیجیے اور ان کی سازشوں کو انہیں پر الٹ دیجیے، اور اسلام اور مسلمان دین خدام سارے عالم کے ان کی اللہ اپنے کرم سے مدد فرما دیجیے، اور دشمنوں کو یا اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار اور نیست و نابود فرما دیجیے، صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا رسول اللہ. اذان ہوگی.